بسم الله الرحمن الرحیم. یہ روایت چل رہی تھی کہ محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عتبان ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، پھر میں نے قبیلہ بنو سالم کے ایک شخص سے بھی سنا، حسین ابن محمد الانصاری قبیلہ بنو سالم سے تعلق رکھتے ہیں، ان سے بھی میں نے سنا. اس طرح ایک ترتیب ہے عبارت کے ترجمہ کرنے کی، تو اس صورت میں یوں کہا جائے گا کہ حضرت محمود ابن ربیع کے دو شیخ ہو گئے، ایک شیخ ہو گئے ان کے عتبان ابن مالک اور دوسرے شیخ ہو گئے حسین انصاری، حسین ابن محمد انصاری، جن کا تعلق قبیلہ بنو سالم سے ہے. یہ دو حضرات محمود ابن ربیع کے شیخ ہوں گے، ان دونوں سے انہوں نے روایت سنی ہے. یہ آسان ترجمہ ہے، آسان ترتیب ہے. دوسرا ترجمہ، دوسری ترتیب اس طرح کرتے ہیں کہ میں نے عتبان ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا. اب احدو کے اوپر رفع پڑھو، احدو بنی سالم، اور نصب پڑھیں گے تو وہ بھی صحیح ہے. اس صورت کے اندر یوں ترجمہ کرتے ہیں کہ میں نے عتبان ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، جن کا تعلق قبیلہ بنو سالم سے بھی رہا ہے. تو بنو سالم یہ انصار کی ایک شاخ ہے، اس اعتبار سے کہا جائے گا عتبان ابن مالک الانصاری السالمی، اس طریقے سے. تو دونوں ترتیب ہو سکتی ہے یہاں پر، عطف تفسیری ماننے کی بھی اور عطف برائے مغایرت ماننے کی بھی. عطف برائے مغایرت مانے تو محمود ابن ربیع نے پہلے عتبان ابن مالک انصاری سے سنا، پھر انہوں نے یہی بات قبیلہ بنو سالم کے ایک شخص حسین ابن محمد انصاری سے بھی سنا. یہ دو الگ الگ ہو گئے، تو گویا محمود ابن ربیع کے دو شیخ ہو گئے. دوسری ترتیب کیا؟ کہ محمود ابن ربیع نے عتبان ابن مالک انصاری سے سنا، اور عتبان ابن مالک انصاری کا تعلق قبیلہ بنو سالم سے ہے، تو گویا کہ بنو سالم یہ انصار کی ایک شاخ ہے. تو عتبان ابن مالک کو انصاری بھی کہیں گے اور سالمی بھی کہیں گے، یہ دونوں طریقے سے امکان ہے. واقعہ پیچھے تفصیل کے ساتھ گزرا ہے، یہاں اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے. حضرت محمود ابن ربیع بہت کم عمر صحابی ہے، 4 یا 5 سال کی عمر میں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اقدس نصیب ہوئی، لیکن ان کو اپنے بچپن کا ایک واقعہ پکا یاد ہے، اور وہ واقعہ یہ یاد ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پر تشریف لے گئے تھے، وضو کے لیے پانی منگوایا تھا، تو گھر کے کنویں کے اندر ڈول ڈال کر کے پانی نکالا گیا، اس پانی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لے کر محمود کے منہ کے اوپر پچکاری ماری تھی۔ یہ بات محمود ابن لبیب کو اچھی طرح یاد ہے، محمود ابن ربی کو اچھی طرح یاد رہ گئے، اور بچپن میں بچوں کو کوئی ایسی بات یاد رہ جاتی ہے کہ میں نے ایک مرتبہ جو ہے یوں پتھر مار کے اس کی آنکھ پھوڑی تھی اور ایک مرتبہ اس کا کان تھوڑا تھا، ایسی باتیں یاد رہ جاتی ہیں۔ تو یہ کم عمر ضرور تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر جو تشریف لے گئے تھے وہ بات ان کو اچھی طرح یاد رہ گئی تھی۔ واقعہ اس طرح تھا کہ حضرت عتبان ابن مالک انصاری ہے، ان کا خاندان قبیلے بنو سالم ہے، ان کی آنکھ کے اندر کچھ کمزوری تھی، یہ اپنے قبیلے کے امام بھی تھے، مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے علاوہ جو دوسری مساجد تھی ان میں ایک مسجد کے اندر قبیلے بنو سالم کی مسجد میں یہ حضرت عتبان امامت کرایا کرتے تھے۔ تکلیف ان کی یہ تھی کہ ان کا مکان اور عبادت گاہ مسجد محلے کی دونوں میں بیچ میں ایک نالا بہتا تھا پانی کا، بارش کی موسم آتی تھی تو نالا پانی سے بھر جاتا تھا اور حضرت عتبان کے لیے مسجد جانا دشوار ہو جاتا تھا، مشکل ہو جاتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ مجھے گھر نماز پڑھ لینی چاہیے، مسجد میں کیوں جاؤں، نالا بہتا ہے، پانی کی تکلیف ہے۔ انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی کہ حضور میری بینائی کا مسئلہ ہے، پانی کے نالے کا مسئلہ ہے، میں اپنے گھر ہی میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تو درخواست ہے کہ آپ ایک روز میرے گھر تشریف لے آئیے اور میرے گھر میں کسی جگہ آپ نماز پڑھ دیجئے تاکہ آپ کی وہ متبرک جگہ میں ہمیشہ اپنی نماز کی جگہ بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صبح صبح تقریباً اشراق کے وقت پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر عتبان ابن مالک انصاری کے مکان کے اوپر پہنچ گئے۔ پوچھا کہ تم کہاں چاہتے ہو میں نماز پڑھ دوں، تو انہوں نے مکان میں ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر نفل نماز ادا فرمائی۔ محلے میں چرچا ہو گیا تھوڑی دیر میں کہ ارے آج تو قبیلے بنو سالم کی تقدیر کھلی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہوئے ہیں، عتبان ابن مالک کے گھر پر موجود ہے، تو محلے والے بھی سب زیارت کے لیے اکٹھا ہو گئے، چلو ہم بھی دیدار کریں گے، ہم بھی دیدار کریں گے۔ نماز ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا چاہا کہ چلو کام ہو گیا ہم جاتے ہیں، کہا کہ نہیں کچھ کھانا تیار ہو رہا ہے، تناول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ اب جو محلے کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے تو ایسے موقع پر چرچے چھیڑ جاتے ہیں، تو گفتگو چھیڑی تو اس گفتگو کے درمیان مالک ابن دخشم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے بھی بات چھیڑ گئی، تو وہ اس محلے ہی کے رہنے والے تھے مالک ابن دخشم، لیکن وہ اس مجلس میں موجود نہیں تھے، محلے کے کافی لوگ جمع ہو گئے لیکن مالک ابن دخشم اس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی مالک ابن دخشم دکھ نہیں رہے کہاں ہیں، مجلس میں ایک شخص نے کہا حضور وہ تو منافق ہے، وہ تو منافق ہے، پھر کہاں آپ کی مجلس میں آئیں گے؟ اس کو اللہ اور رسول سے محبت نہیں ہے، اسی لیے وہ کہاں آپ کی مجلس میں آئیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو کہ وہ منافق ہے، اللہ رسول سے محبت نہیں ہے، ایسا مت کہو، اصل میں ان کا کچھ اٹھنا بیٹھنا منافقوں کے ساتھ ہو گیا تھا، اس بنیاد پر کسی نے حضور کے سامنے یہ جملہ کہا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ رسول سے محبت نہیں ہے، تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا جو یہاں امام بخاری نے نقل کیا ہے، باقی یہ تفصیلی واقعہ پیچھے گزر گیا۔ غدا علیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے اور کیا فرمایا، یہ مالک ابن دخشم کے تذکرے کے درمیان حضور نے یہ فرمایا کہ لن یوافی عبد یوم القیامت، کوئی بھی بندہ قیامت کے دن آئے گا اللہ کے دربار میں کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کہنے کا مقصد ہے اللہ کی ذات، وجہ اللہ یعنی اللہ کی ذات، بعضوں نے وجہ اللہ کا مطلب بیان کیا ہے کہ لفظ وجہن زائد ہے، اصل ہے یبتغی بہ اللہ، کہ کلمہ کہنے کے اندر اللہ کی خوشنودی کو وہ چاہتا ہے، یہ دوسرا ترجمہ، پہلے ترجمے میں وجہ معنی ذات، دوسرے ترجمے میں وجہ زائد لفظ، ترجمہ کریں گے اس کلمے کے ذریعے اللہ کی خوشنودی چاہتا ہو، تیسرا ترجمہ وجہن کو جہتن کے معنی میں لے لو، یبتغی بہ جہت اللہ یعنی اللہ کی جہت یعنی جانب حق، تو جہاں بھی مقاصد حق ہوتے ہیں وہ اس کا مقصود ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے، اللہ اس کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ تو گویا لوگوں نے حضرت مالک ابن دخشم کے لیے جو بات مناسب نامناسب کہی تھی اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازالہ فرمایا، اس کی حضور نے تردید فرمائی اور بتلا دیا کہ یہ کلمہ طیبہ اگر کوئی آدمی خلوص سے پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت دیں گے، اور مالک ابن دخشم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ گو ہے، اسی لیے تم اس کے بارے میں نفاق والی باتیں مت بولو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ فرمائی۔ ترجمۃ الباب سے ربط ہے یبتغی بہ وجہ اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا مقصود ہو، تو کلمے جیسے کلمے میں بھی اگر ابتغاء وجہ اللہ ہوگا تو وہ کلمہ نجات کا ذریعہ بنے گا، اور اگر کلمہ پڑھنے والا ابتغاء لوجہ اللہ کلمہ نہیں پڑھے گا تو یہ کلمہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ دیکھیے انسان جو اعمال کرتا ہے اس کی دو حالت ہے، ایک حالت ہے اعمال کی شکل صورت اور دوسری چیز ہے اعمال کی روح۔ جیسے ہم سب کی ایک شکل صورت ہے، ظاہری جسم ہے، ظاہری بدن ہے، اور دوسرا اندر کی روح ہے۔ انسان جو کچھ نیک کام کرتا ہے تو اس کی اندر کی روح وجہ اللہ ہے، یعنی وہ عمل اللہ کے لیے ہی کیا جاوے، یہ اس کی روح ہے، تو اگر لوجہ اللہ وہ عمل کرے گا تو سمجھو کہ عمل والی شکل صورت میں روح ہے، اور اگر وہ لوجہ اللہ کوئی عمل نہیں کرے گا تو سمجھو کہ عمل کی ظاہری شکل صورت ہے، ڈھانچہ ہے، لیکن عمل کے اندر جو روح ہونی چاہیے وہ روح نہیں ہے. اسی لیے عمل کے اندر ابتغاء لوجہ اللہ پیدا کرو کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے واسطے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے واسطے. جی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ابتغاء لوجہ اللہ میں یہ دوسری روایت لائے، ایک اور روایت لائے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقول اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی حدیث قدسی ہے، یہ روایت حدیث قدسی ہے. ما لعبد المؤمن عندی جزاؤن، میرے ایمان والے بندے کے لیے میرے پاس بدلہ ہوا کرتا ہے، یعنی میرا جو مومن بندہ ہے، مجھ پر ایمان لانے والا بندہ ہے، اس کے لیے میرے پاس بدلہ ہے، یقینی بدلہ، جنت کی شکل کے اندر بدلہ. اذا قبضت، قبضت کے معنی آتے ہیں لے لینے کے، لے لینا، چھین لینا. اب یہاں صفیہ کا ترجمہ بچہ اور اولاد کرے تو قبضت کا ترجمہ موت کا کریں گے، کہ جب میں موت دے دوں اپنے بندے کی محبوب اولاد کو دنیا سے، اپنے بندے کی محبوب اولاد دنیا سے جب میں اس کو موت دے دوں، ثم احتسبہ، پھر وہ احتساب کرے، یعنی ثواب کی امید کے اوپر صبر کرے، حالانکہ لاڈلا بیٹا چلا گیا، محبوب اولاد چلی گئی، لیکن اجر اور ثواب کی امید کے اوپر صبر کر کے بیٹھا رہتا ہے، آہو واویلا نہیں کرتا ہے. الا الجنہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور جنت عطا فرمائیں گے. حدیث شریف کے اندر صفیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. صفیہ کے معنی یہ آتا ہے، صفی المضاف ضمیر مضاف الیہ، نمبر ایک محبوب ترین چیز جس کو انسان اپنے لیے خالص سمجھتا ہے، محبوب ترین چیز، چاہے محبوب ترین انسان ہو جیسے کہ اولاد، بھائی، زوجہ محترمہ، پوتے نواسے، یہ سب محبوب ترین سے تعبیر کیے جاتے ہیں. نمبر دو، صفیہ کا تعلق اپنے محبوب اعضائے بدن سے بھی کیا جاتا ہے. مثلا انسان کو آنکھ بڑی محبوب ہے، چونکہ آنکھ ہے تو وہ دیکھتا ہے. اب انسان کی بینائی اگر چلی گئی نعوذ باللہ، اور انسان نابینا ہو گیا، اور ثواب کی امید کے اوپر صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں. تو یہ صرف آنکھ تو ایک مثال ہے, پورے جسم کے اندر کوئی بھی عضو, ہر عضو بندے کو محبوب ہے. کون سا عضو ایسا ہے کہ جس کے چلے جانے پر انسان خوش ہوتا ہے؟ ہر انسان کو اپنے بدن کا ہر عضو محبوب اور پسندیدہ ہوا کرتا ہے. لیکن اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا نعوذ باللہ کوئی بیماری آ گئی اور عضو معطل ہو گیا کہ بھئی آپ کب سے ڈیرے ہو گئے ہو, کہو کورونا کے اندر مجھے وہ سردی نہیں ہوئی تھی چھکا چھیک, تب سے ٹھنڈک لگ گئی نے کانپور میں ہڑتال ہو گئی, کان اپنی محبوب ترین چیز چلی گئی. تو اب یہ صبر کرتا ہے ثواب کی امید کے اوپر, تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرمائیں گے. نمبر تین, محبوب چیز اشیاء کے قبیل سے ہو. مثلاً کسی کو گھوڑا بہت محبوب, ہنڈا بہت محبوب کسی کو, کہ میری یہ بائک بہت محبوب, یا یہ کہ محبوب ترین موبائل. ارے گستاخی معاف, یہ میری محبوب ترین کتاب. تو اپنی محبوب ترین چیز کوئی بھی ہوئے, موبائل ہو, بائک ہو, گاڑی ہو, کتاب ہو, تو وہ چیز چلی گئی اور وہ بندہ ثواب کی امید کے اوپر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتے ہیں. دیکھیے وہ محبوب چیز چاہے کتنی ہی قیمتی کتنی ہی عمدہ تھی, لیکن بتلاؤ جنت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں. اب جب اس کے بدلے میں اللہ جنت دے رہے ہیں تو عوض میں اتنی اونچی چیز مل رہی ہے, تو پھر گئی ہوئی چیز پر صدمہ کاہے کا, رنج کاہے کا؟ انسان کی کوئی چیز کوئی لے لیوے اور اس کے بدلے میں اس سے اچھی چیز دیوے تو گئی ہوئی چیز کے بارے میں صدمہ کاہے کا, کوئی رنج نہیں. تو جو بھی نعمت چلی گئی اپنی محبوب ترین اور اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما رہے ہیں, تو یہ جنت کا مل جانا گئی ہوئی محبوب ترین چیز سے بہت اونچا بدلہ ہے. اس لیے بندے کو کوئی صدمہ, کوئی رنج, کوئی غم نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ نے اس کو بہتر چیز دے دی. تو یہ حدیث شریف میں احتسبہ کا لفظ یہ ترجمۃ الباب سے ربط رکھتا ہے. کیسے؟ کہ اس نے صبر کیا اللہ کے ثواب کی امید میں. معلوم ہوا کہ ایک صبر جو بادل ناخواستہ ہوتا ہے وہ نہیں, وہ صبر مراد ہے کہ جو اس نے کیا اللہ کے ثواب کی امید میں, اس صبر کے اوپر اللہ کی طرف سے فضائل ہے, انعامات ہے, نوازش ہے اللہ تعالی کی طرف سے. اس لیے بھائی کوئی بھی محبوب ترین چیز چلی جاوے تو غمگین مت ہو, وعدہ ہے اللہ کا کہ اللہ کے لیے صبر کرو تو اللہ اس کے بدلے کے اندر جنت عطا کریں گے. جی باب قائم کر رہے ہیں, دنیا کی رونق سے ڈرانے کے بیان میں اور دنیا کے معاملے میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے. زہرتن کس کو کہتے ہیں سمجھو؟ ہر ایسی چیز جس کی رونق جس کی عمدگی انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہو کھینچتی ہو اس کو زہرتن کہا جاتا ہے. عجیب بات ہے کہ یہ پوری دنیا زہرا ہے, یعنی اس کی طرف انسان کا دل للچاتا ہے, دل مائل ہوتا ہے, دل کھینچتا ہے. اللہ نے اس کائنات کی ہر چیز کو پرکشش بنایا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ انسان کا دل کائنات کی چیزوں کے اوپر ایسا لگا رہتا ہے کہ اکھڑنے کا نام نہیں لیتا, بالکل دل لگ ہی جاتا ہے, اکھڑنے کا نام ہی نہیں لیتا. آپ دیکھ لو کائنات کی جس چیز سے بھی دل لگ جاتا ہے لوگ اکھاڑنے کی کوشش کریں گے, لیکن ایسا چونٹ جائے گا دل کہ اکھڑنے کا نام ہی نہیں لیتا ہے, بالکل اکھڑتا نہیں. یہ چیزیں کہی جاتی ہے زہرت دنیا. سانپ کا جسم بڑا نرم ہوتا ہے, نرم اور پرکشش ہوتا ہے, یعنی اس کے چمڑے انٹرنیشنل مارکیٹوں میں بہت مہنگے بکتے ہیں. یہ سانپ مارنے والے لوگ اس کا چمڑا اتار کر بیچتے ہیں, بہت قیمت کماتے ہیں. تو اس کا جسم نرم اور ملائم اور اس کا چمڑے کا الگ الگ کلر, چمکیلے کلر, پرکشش. اب کوئی آدمی اگر اس رونق کے اندر ہاتھ آگے بڑھا دے دے تو زہریلا ڈنک اس کو برباد کر دیتا ہے. کتنا خطرناک اس کا زہر ہوا کرتا ہے. بس دنیا کا حال ایسا ہی ہے, ظاہر میں پرکشش, چمکیلی, بھڑکیلی, ہر ایک کو کھینچے اور مائل کرے اور ملائم, لیکن اس دنیا کا زہر ایسا ہے کہ اس کا ڈنگ انسان کو لگ جاتا ہے تو ایمان, اخلاق, عقائد, عفت برباد ہو جاتی ہے. یہ ہے دنیا کی زینت سے لوگوں کو ڈرانا اور بچانا کہ بھائی بچو, اس دنیا کی رونق کے چکر میں مت پڑ جانا. والتنافس فیہا, تنافس کس کو کہتے ہیں؟ بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا. تو نے اتنا کمایا, میں اتنا کما لوں, تو نے اتنا دنیا جمع کر لے, میں اس سے زیادہ جمع کر لوں. یہ ہے تنافس کا معاملہ, بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینا دنیا کے معاملے کے اندر. دو امور سے ڈرایا اور بچایا جا رہا ہے. پہلا, دنیا کی رونق سے اپنے آپ کو بچاؤ, ڈرو, اور دوسرا, دنیا کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے سے ڈرو اور بچو. یہ دو چیزیں سے ڈرانا اور بچانا مقصود ہے. عجیب ہے بھائی دنیا, انسان جب اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اس کی نعمتوں سے تو اس کو واقعی مزہ آتا ہے. دنیا ہے ہی ایسی چیز, ہے فائدہ اٹھانے کی چیز. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, سب چیزیں ہیں فائدہ اٹھانے کی, خصوصاً جو چیزیں اللہ نے حلال بھی فرمائی ہے. اب انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے, فائدہ اٹھانے کے اندر مزہ بھی آتا ہے, مزہ آنے کے ساتھ ساتھ اس سے دل لگ بھی جاتا ہے. یہ سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہے, جڑی ہوئی ہے. فائدہ اٹھا رہا ہے, مزے آ رہے, دل بھی لگ جاتا ہے. پھر وہ ایک دوسرے سے تنافس کے چکر میں لگ جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ بھائی نہ اس کے ساتھ ایسا دل لگاؤ کہ تم آخرت سے غافل ہو جاؤ. جی
وأمر عليهم العلاء من الحضرمي فقدم أبو ميدة بمال بن البحرين فسميت الأنصار بقدومهم فوقف الصلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انصرف تعرضوا الروضة فاستمع حين رآهم فقال أظنهم سميتم بقدومهم بمال وأنه جاء بشيء قالوا أجل يا رسول الله قال فأبشروا وأملوا ما يسركم فوالله من فقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم وتنافسوا كما تنافسوا وتلهيكم كما أجهتم.
یہ پورا باب ہی کتاب الرقاق ایسا ہے کہ پوری زندگی اس کو بار بار پڑھتے سنتے رہنا چاہیے تاکہ دنیا کی بے رغبتی رہے ہمیشہ اور دنیا میں تم پھنس نہ جاؤ. اس حدیث کی سند بڑی عجیب ہے. تین تابعی ہے, دو صحابی ہے اور سب مدنی ہے. اس روایت کی سند کے اندر یہ مشہور صحابی ہے حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کو اس واقعے کی خبر دی. حضرت عمر ابن عوف الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت عمر ابن عوف انصاری رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے بنو عامر ابن لوئی کے حلیف اور معاہد تھے, ان سے ان کا معاہدہ تھا. وکان شہید بدرن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے. اخبرہ, انہوں نے یہ واقعہ ان کو سنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بحرین کی طرف بھیجا. یہ عامر ان کا نام ہے, عامر ابن الجراح, بڑے خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں. امین و ہاذہ الامہ ان کا لقب ہے اور طاعون امواس میں شہید ہوئے ہیں. شام کی بہت ساری فتوحات میں آپ کے کارناموں کا دخل ہے اور شام ہی میں فلسطین میں مدفون ہیں حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ. فقیر کو ان کے مزار پر حاضری کی سعادت حاصل ہے. ان کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کی طرف. اب یہاں ایک بات یاد رکھنا کہ اس وقت جس کو بحرین کہا جاتا ہے وہ دور نبوت کے بحرین کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مسعود کے اندر جس کو بحرین کہا جاتا ہے وہ تو ایک بہت بڑے وسیع خطے کو بحرین کہا جاتا تھا, اور اس وقت ایک چھوٹا سا جزیرہ آئرلینڈ نما شہر ہے اس کو بحرین کہا جاتا ہے. اچھا, عجیب بات ہے کہ یہ بحرین ہے نا ہمارے ملک سے بہت قریب ہے. اسی لیے پرانے شعرا جب بحرین کا تعارف کراتے ہیں تو وہاں لکھتے ہیں قریب من الہند, کہ ایک ایسا خطہ ہے جو ہند سے قریب واقع ہے. تو بحرین ہندوستان سے سمندری راستے میں بھی قریب ہے. تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جزیے کی رقم وصول کر کے لانے کے واسطے۔ دراصل بحرین کے لوگوں سے مصالحت ہو گئی تھی کہ وہ لوگ جزیہ ادا کریں گے اور امارت اسلامیہ کے ماتحت بن کر کے وہ لوگ رہیں گے، تو جزیے کی رقم وصول کرنے کے لیے بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین کا گورنر بنایا تھا حضرت علاء ابن الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ ابن مالک ابن ربیعہ ان کا نام ہے، ان کو وہاں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گورنر بنایا تھا۔ یہ گورنر شپ نبھاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ کو بھیجا کہ جاؤ وہاں بحرین میں جو جزیے کی رقم جمع ہوئی ہو سب لے آؤ، اکٹھا کر کے لے آؤ۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحرین گئے اور جا کر جزیے کی ساری رقم لے کر کے مدینہ واپس آئے، سن 10 ہجری کے اندر۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اتنی بڑی غنیمت کوئی نہیں آئی، اتنا بڑا مال کوئی نہیں آیا جو بحرین سے جزیہ آیا اتنی بڑی مقدار میں۔ 180,000 درہم تھے یا 80,000 درہم تھے، بعضوں نے کروڑوں میں بتلایا ہے کہ 8 کروڑ تک کی مالیت کا جزیہ لے کر کے آئے حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی مقدار کے اندر۔ اب یہ رات کے وقت کے اوپر مدینۃ المنورہ پہنچے اور ایک چٹائی بچھا کے سارا مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھوا دیا، یہاں ڈال لو۔ گونچے بھر بھر کے درہم لائے تھے، کوتھرے بھر بھر کے، اتنی بڑی مقدار کے اندر یہ مالیت تھی، گونچے میں کوتھرے بھر بھر کے۔ رات کے وقت آئے، ایک بوریا چٹائی بچھا دی گئی کہ جیسے کہ چپڑے سکھانے ڈالتے ہیں چٹائی پر، تو کہا اس طریقے سے یہ سارے درہم دینار اس کے اوپر بچھا دو۔ حضرت عبیدہ نے ساری دولت وہاں بچھا دی۔ کافی رات دیر کو یہ آئے لیکن پورے مدینہ کے اندر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ابو عبیدہ آئے بحرین سے اور بہت بڑی مقدار کے اندر مال لے کر آئے، اور سب کو یہ یقین کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ رکھتے وقتے ہے نہیں، حضور کے پاس تو آتا ہے تو پھٹافٹ تقسیم ہو جاتا ہے، یہ سب کو یقین۔ اب کیا تھا کہ اہل مدینہ تمام کے تمام مسجد نبوی میں فجر عشاء ان نمازوں میں نہیں آتے تھے، اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے، خصوصاً فجر ہے عشاء ہے، دوسرے اوقات کے اندر مجلس اقدس سے فائدہ اٹھانے کے لیے آ جایا کرتے تھے، لیکن یہ نمازیں رات کی تاریکی وغیرہ اسباب ہے اپنے محلے کی مسجد ہی میں ادا کرتے، تو وہیں پر اطلاع ہو گئی، اس لیے سب لوگ فجر میں مسجد نبوی میں حاضر کہ کہیں میں نماز پڑھ کے جاؤں، اتنے میں جو حضور نے تقسیم کر ڈالا تو میں رہ جاؤں گا، چلو آج وہی مسجد نبوی میں سب نماز پڑھو۔ آپ کی جو ہے عادت شریفہ سب کو معلوم تھی، سب آ گئے۔ فسمعت الانصار بقدومه، انصار نے حضرت ابو بیدا کی آمد کی بات سن لی، فوافت صلاۃ الصبح مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے اچانک فجر کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی. تو ہر دن تو مسجد نبوی میں فجر پڑھتے نہیں تھے، سب لوگ مسجد نبوی میں موجود. فلما انصرف، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے سلام پھرایا اور جانے لگے، تعرضوا له، تو سب حضور کے سامنے سامنے آ رہے ہیں، سب حضور کے سامنے سامنے آ رہے ہیں کہ کہیں میں بھولا نہ جاؤں، مجھے بھی ملے کچھ، اس لیے سب جو ہے سامنے سامنے آ رہے. جیسے کہ ایسا ہوتا ہے نا، اپنی حاضری کی جب نمائش کرنی ہوتی ہے تو کچھ کام نہ ہو تبھی موتی سے، ویسے تو چپل کی پٹی ذرا ٹیڑھی ہو گئی ہے، ایسا پہنچ جائیں، ارے وہ چپل کی پٹی، اچھا بیٹا کیا ہوا، اچھا پٹی ٹیڑھی ہو گئی، اس بار نے یہ کہنا تھا کہ میں موجود ہوں، اور کچھ نہیں. روز اکی چپل ٹیڑھی ہوتی ہے تو کچھ نہیں، لیکن آج خالی پٹی ٹیڑھی ہے، لیکن وہ دکھانا ہے اس لیے وہاں پہنچ جا رہا ہے اس طریقے سے. تو فتعرضوا له، وہ ضمیر کا مرجع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب حضور کے سامنے سامنے آ رہے ہیں کہ حضور دیکھ لے رہے کہ بھائی یہ بھی موجود ہے، یہ بھی موجود ہے، کوئی محروم نہ کیا جائے، اس لیے سب سامنے سامنے آ رہے ہیں. فتبسم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرا دیے، حضور سمجھ گئے کہ یہ سب کیوں آئے ہیں آج، حضور بھی ہنس دیے. اب دیکھیے تربیت، دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مال تو تقسیم کرنا ہی کرنا ہے، حضور تو جمع کر کے رکھتے نہیں تھے، اکٹھا کر کے رکھتے نہیں تھے، تقسیم کرنا ہی کرنا، لیکن ان کی توجہ آخرت کی طرف مبذول کرا کے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے ہیں. یہ ہے طرز نبوت کہ دینا ہے، حضور اپنے لیے تو روکنے والے تھے نہیں، لیکن پہلے حضور نے ان کی توجہ اور دھیان آخرت کی طرف مبذول کرایا اور اس کے بعد تقسیم فرمایا. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیں ان حضرات کے یہاں مال کی کیا حیثیت ہوگی کہ اتنی بڑی مالیت آئی لیکن ایک چٹائی پر بچھوا دیا گیا، کیا حیثیت ان کی نظر کے اندر. اور حضرت ابو عبیدہ آئے تو ٹھیلوں میں بھر کے لائے، گنچوں میں بھر کر کے لائے، اتنی بڑی مالیت کو انہوں نے دنیا کو دل میں آنے ہی نہیں دیا تھا. اظنکم سمعتم بقدوم ابی عبیدہ، تھا میرا خیال ہے کہ رات ہی کو تمہیں پتا چل گیا کہ ابو عبیدہ آ گئے. کسی نے بھی گروپ میں شیئر کر دیا ہے کہ ابو عبیدہ آ گئے، اس لیے سب کو پتا چل گیا ہے. وَأَنَّهُ جَاءَ بِشَيْءٍ، اور یہ بھی تم نے سنا ہے کہ وہ کچھ لے کے آئے ہیں، یہ بھی تم نے سنا کہ ابو عبیدہ خالی نہیں آئے، کچھ لے کے آئے. قالوا اجل، صحابہ سیدھے سادے تھے، یہ نہیں کہ حضور نے یہ تو آج ذرا آپ کے ساتھ فجر پڑھنے کی سعادت حاصل کرنے آ گیا، ایسا خالی خالی کہنے والے لوگ نہیں تھے، کہ بس آج رات میں آپ کی یاد نے بہت ستایا تو دل چاہا کہ فجر آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دے کے پڑھ لو، ایسے تکلف کرنے والے لوگ نہیں تھے. جب حضور نے فرمایا کہ مجھے ایسا خیال ہے کہ تمہیں ابو عبیدہ کے آنے کا پتا چلا اس لیے فجر میں یہاں آئے اور مال لے کر وہ آئے ہیں، یہ پتا چلا اسی لیے آئے، تو صاف انہوں نے کہہ دیا. قالوا اجل یا رسول اللہ، جی ہاں اللہ کے رسول، ابو عبیدہ کی آمد کی بھی اطلاع ہو گئی نہ وہ کچھ لائے ہیں، یہ بھی اطلاع ہو گئی، اسی لیے ہم یہاں حاضر ہو گئے. قال، تو کیا ارشاد فرمایا؟ فابشروا، خوش ہو جاؤ. فابشروا، خوش ہو جاؤ، کیا مطلب؟ یعنی جو آیا ہے ملنے ہی والا ہے تم کو، خوش ہو جاؤ، میں کوئی روکنے والا نہیں ہوں، اپنے لیے جمع کرنے والا نہیں ہو، تم جس امید میں آئے ہو تمہاری امیدیں پوری کی جائے گی، نا امید مت ہو، خوش ہو جاؤ۔ وَأَمَلُّ، اور انتظار کرو، انتظار کرو یعنی کثیر مال کا انتظار کرو، یعنی کہ جو مال آیا ہے وہ سب کو برابر ملے گا، انتظار کرو، خوش ہو جاؤ کہ محروم کرنے والا نہیں ہو۔ مَا يَسُرُّكُمْ، جو چیز تمہارے لیے خوشی کا ذریعہ بنے، جو تم کو خوش کر دے وے، یعنی مال کا ملنا جو تمہاری خوشی کا ذریعہ بنے، جو مال، اللہ اکبر اللہ
دعوة تامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة بسر مقام محمود الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فأبشروا وأملوا ما يسركم، خوش ہو جاؤ اور انتظار کرو اس چیز کا جو تمہارے لیے مسرت اور خوشی کا ذریعہ بنے، یعنی مال ملے گا، جس آرزوؤں میں تم آئے ہو ملے گا، اور تم کو خوش کرنے والی چیز تم کو ملے گی، لیکن اس سے پہلے صحابہ کی انابت آخرت کی طرف کرائی۔ کیا فرمایا؟ فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، اللہ پاک کی قسم میں فقر کے بارے میں تمہارے اوپر خوف نہیں رکھتا ہوں، یعنی میری امت عمومی طور پر فقر میں مبتلا ہو جائے اس کا مجھے ڈر نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں مجھے کہ میری امت جو ہے فقر میں مبتلا ہو جائے۔ ولیکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، لیکن مجھے اس بات کا خوف ہے کہ تمہارے اوپر دنیا پھیلا دی جائے، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے کہ دنیا پھیلا دی گئی تھی تم سے پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں کے اوپر، فقر کے فتنوں کے مقابلے میں مال کی وسعت کے فتنے زیادہ خطرناک ہے۔ فقر سے بھی فتنے آتے ہیں، کاغل فقر یعود کفرن، آتے ہیں فقر میں بھی فتنے، لیکن بمقابل فقر کے فتنوں کے مال کا فتنہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں خوف کرتا ہوں کہ تمہارے اوپر دنیا پھیلا دی جائے، جیسا کہ تم سے پچھلی امتوں کے اوپر دنیا پھیلائی گئی تھی، فتنافسوها، اور تم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس میں پڑ جاؤ، بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے لگ جاؤ، میں اس سے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے زیادہ کما لوں، میں اس سے زیادہ حاصل کروں، اس کے اندر تم لگ جاؤ. یہ ہے فتنافسو. تنافس کا ایک معنی آتا ہے کسی چیز میں رغبت کرنا، اور ایسی محبت کہ اس کا غلبہ انسان کے دل دماغ پر ہو جائے. ظاہر بات ہے کہ جس چیز کی ایسی محبت ہو جائے کہ دل دماغ پر غلبہ ہوتا ہے، تو پھر انسان دوسروں سے بڑھ چڑھ کے اس کو حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے، کیونکہ اسی کا غلبہ ہو گیا دل دماغ کے اوپر. کما تنافسوہا، جیسے کہ وہ لوگ اس کے اندر بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگے تھے، اس طرح تم لوگ بھی اس میں دنیا میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگو. وَتُلْهِيَكُمْ، اور تم کو آخرت سے غافل کر دے وے. کما الحتہم، جیسے کہ پچھلی امت کے لوگوں کو دنیا کی وسعت نے آخرت سے غفلت میں مشغول کر دیا تھا. آقا نے کتنا عجیب خوف ظاہر فرمایا کہ دنیا کی وسعت ہو جائے، فراوانی ہو جاوے، اور تم اس فراوانی کے فتنوں میں ایسے مبتلا ہو جاؤ کہ آخرت سے تم غافل ہو جاؤ، غفلت کے اندر پڑ جاؤ. مجھے اسی کا زیادہ ڈر ہے، خطرہ لائق ہے. دیکھیے، حضرات صحابہ کو حضور نے مال بانٹ دیا، سب بانٹ دیا، یعنی اتنی بڑی مالیت. فجر پڑھانے تشریف لائے تھے، بانٹ کر ہی گھر تشریف لے گئے. جب تک تقسیم نہیں ہوا وہاں تک گھر تشریف نہیں لے گئے. اندازہ لگاؤ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی ہوگی. اور حضور اپنے پاس مال رکھنے کو، رہنے دینے کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے، بلکہ روایت میں یہاں تک آتا ہے کہ سارا مال حضور نے تقسیم کر دیا، کچھ نہیں بچا. تب ایک صاحب آئے، حضور میں رہ گئے، میری یہ ضرورت تھی. دیر سے ان کو اطلاع ہوئی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہاری ضرورت ہے، قرض لے لو، کام نمٹا لو، میرے ذمہ ہے، میں تم کو دے دوں گا. اس موقع کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا کہ حضور، آپ کے پاس جتنا آیا تھا آپ نے اپنے لیے تو کچھ نہیں رکھا، سب تقسیم کر ڈالا. اب یہ شخص ذرا دیر سے آ رہے ہیں اور اپنی ضرورت کے لیے وہ سوال کر رہے ہیں، تو آپ کیوں اپنے ذمے بوجھ لے رہے ہو کہ تم قرض لے کے کام چلا لو، مجھ سے لے لینا، میرے ذمے ہیں، میرے پاس آئے گا تب میں تم کو دے دوں گا. آپ کیوں ایسا کریں؟ یہ مزاج تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو دیکھیے، دونوں بات اس میں قابل نصیحت ہے. ایک تو یہ کہ اتنی بڑی مالیت آئی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چند منٹوں میں تقسیم کر ڈالا. دوسری بات اس میں عبرت کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈر لاحق ہوا، وہ اپنی امت کے بارے میں دنیا پھیلا دی جاوے اور لوگ دنیا کے اندر ایسے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے لگے کہ آخرت سے غافل ہو جاوے، اس بات کا ڈر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستا رہا ہے. یہ دونوں چیز جو ہے بڑی نصیحت اور عبرت کی ہے اس روایت کے اندر.